الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے اور رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا اور یہ انداز بھی بڑا عجیب ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی اہم کام سپرد کر رہا ہو تو پہلے وہ بس اس کی ضرورت نہیں پہلے وہ بیٹے کو ذرا پیار سے خطاب کرتا ہے پھر مشکل حکم جو دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اس کے بعد ذرا پیٹھ تھپکاتا ہے کہ بیٹا کر لو اس کو اور انعام بھی بتاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے پیار بھرا خطاب ہے سب سے پہلے پیار بھرا خطاب فرمایا وہ ایسا خطاب ہے کہ اس سے صرف ہم ہی لوگ مخاطب ہیں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ یہ کلمہ آپ نے جگہ جگہ آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں اس خطاب سے تمام وہ قومیں خارج ہو گئیں جو ایمان سے محروم ہیں تمام وہ قومیں اس خطاب سے خارج ہیں ایک تو خطاب ہے یا ایوہ الناس اے ساری دنیا کے انسانوں اس میں تو سب داخل ہیں ایمان والے بھی داخل ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی داخل ہیں گناہگار بھی داخل ہیں متقین بھی داخل ہیں لیکن یا ایوہ الذین آمنو اس میں ایمان والے صرف ایمان والے مخاطب ہیں چاہے وہ ایمان والے گناہگار ہوں یا متقین ہو اس سے غرض نہیں لیکن بہرحال ہیں ایمان والے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں لیکن اتنا ضرور طے ہو گیا کہ اس خطاب سے وہ قومیں خارج ہو گئیں جو ایمان سے محروم ہیں لہذا یہ پیار بھرا خطاب ہے کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور پہلے پیار بھرا خطاب ہوا پھر مشکل حکم آ گیا کتب علیکم الصیام تم پر اس بات کو فرض کیا گیا ہے کہ سحری کے وقت سے طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک نہ تمہیں کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بشری حوائج کو پورا کرنا ہے. یہ ذرا سا مشکل حکم ہے, لیکن تھپکی بھی دے دی آگے, کوئی بات نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ تسلی ہے, تھپکی ہے کہ تم سے پہلوں نے بھی اس کو پورا کیا ہے, ان پر بھی یہ حکم ہم نے لگایا تھا, انہوں نے پورا کر لیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, آگے انعام آ گیا, لعلکم تتقون, تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا انعام کیا ملے گا. یوں سمجھیے کہ اس کا یوں مفہوم سمجھ لیجئے, لعلکم تتقون کا مفہوم یوں ہوگا کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ گے, کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ ولی المتقین, اللہ تعالیٰ متقین کے دوست ہیں. تو جو روزہ سے حاصل ہوگا تقوی, اور تقوی پر اللہ کی دوستی مرتب ہوتی ہے, یعنی گویا تم سے ہماری دوستی پکی ہو جائے گی. تو دراصل یہ معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود تقوی ہے. نماز سے بھی مقصود تقوی ہے. جتنے بڑے بڑے احکامات ہیں اسلام کے, ان کی آخری منزل تقوی ہی ہے, مقصود ان سے تقوی ہے. روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون, نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے شک نماز فحشاء سے, فحش گندے کاموں سے اور منکرات سے, گناہوں سے روکتی ہے. یہی چیز تو تقوی ہے, فحش اور گندے کاموں سے رکنا, گناہوں سے رکنا, اسی کو تقوی کہتے ہیں. حج ہے, حج کو لے لیجئے, کتنا بڑا اسلام کا رکن ہے اور کتنا بڑا حکم ہے. اس کے بارے میں فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, حج کے لیے سامان ضرور باندھو لیکن سب سے بہترین سامان سفر وہ تقوی ہے. یہ حج کے بارے میں فرمایا. اور ظاہر ہے جس کا جو حج کرے اور تقوی نہ ہو اس میں کیا فائدہ ہوا. ایک فرض تو ادا ہوا لیکن اس پر جو انعامات ملنے چاہیے وہ تو نہیں مل سکیں گے. اتنی مشقت, احرام کی حالت میں ایک طویل عرصے رہنا اور پھر بھی کچھ نہ ملے, صرف فرض ادا ہو, تو یہ نقصان ہے. جہاد ہے, فرمایا وَعْلَمُوا, جہاں جہاد کی آیات ہیں وہاں آگے یہ بھی فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اچھی طرح سمجھ لو اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو یہ جتنے اسلام کے بڑے بڑے احکامات ہیں, اس سے زکوٰۃ کو لے لیجیے. زکوٰۃ دراصل یہ, اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے کا خرچ کرنا. اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی حاصل ہونے کو, اور یہ پاکیزگی کا جو لفظ ہے نا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, یہ مالی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. روحانی پاکیزگی سے حاصل ہونے سے اس پر بھی تقوی, روحانی پاکیزگی کے حصول پر بھی تقوی کا ترتب ہوتا ہے, تقوی حاصل ہو جاتا ہے. آپ روحانی پاکیزگی کہہ لیجئے یا تقوی کہہ لیجئے, بات تو ایک ہی ہے, مفہوم تو ایک ہی ہے. تو جتنے بڑے بڑے احکامات ہیں ان سب کا مقصود تقوی ہے. لہذا یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روزے فرض فرمائے, تراویح ہے رات کا قیام, یہ اس کو سنت موقعہ قرار دیا گیا کہ اس کو پڑھا جائے, تراویح کا اہتمام کیا جائے. اس سے بھی مراد یہی ہے کہ ہمیں روحانی پاکیزگی حاصل ہو. قرآن سننے سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کس کا کتنا ظرف ہے. اسی لیے فرمایا، شروع میں فرمایا ہدل للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے. لہذا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گناہگاروں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. گناہگاروں کو کیا، بعض اوقات کفار کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ متقین ہیں. ہدل للمتقین، بہرحال گھوم پھر کر سارا کا سارا معاملہ تقویٰ پر ہی آتا ہے. اسی لیے حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز سے نصیحتیں فرمائیں. کبھی یوں فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو. کہیں پر یہ فرمایا، اتق اللہ فانہ ازین لامرک کلہ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے تمام کاموں کو خوبصورت بنا دے گا. جو متقی ہو اس کی نماز بھی خوبصورت ہوتی ہے، جو متقی ہوتا ہے اس کا روزہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اس کا حج بھی خوبصورت ہوتا ہے. جس میں تقوی نہ ہو اس کی یہ چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ انجام دے. اور اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن کما حق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ تقوی سے ہی ہوتا ہے. تو گویا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں فائز دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے. جو متقی ہو اس کے معاملات بھی خوبصورت ہوتے ہیں، نماز بھی خوبصورت ہوتی ہے، حج بھی خوبصورت ہوتا ہے، ہر چیز. حضور فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، سارے تیرے کام خوبصورت ہو جائیں گے. اور کہیں یوں فرمایا، اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ كُنْتْ، جہاں جاؤ تم تقوی سے رہو. کہیں یوں فرمایا، من اتق اللہ عز وجل سار آمنا فی بلادی، جو تقوی سے رہتا ہے وہ تمام دنیا میں جہاں جائے وہ امن سے رہتا ہے. کہیں یوں فرمایا، اتق المحارم، حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جا ہے ابو ہریرہ، ان سے تم بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. یہ مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا، اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک کسی کتاب میں، یعنی اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا، کوئی ایسا حوالہ نہیں نظر سے گزرا کہ تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ ہو. جب ہر چیز کا مقصود ہی تقویٰ ہے، بڑے بڑے احکامات کا مقصود تقویٰ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں. اور کہیں یوں فرمایا، والعاقبت للمتقین، قرآن کریم میں کہیں یہ فرمایا، والعاقبت للتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. معیار مقرر فرمایا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والعاقبۃ للتقوی، انجام کار تو تقوی کا ہی ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار بہتر انجام تو پرہیزگاروں کا ہے، متقین کا ہے. کہیں یہ فرمایا قرآن کریم میں، ہدل للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جب ساری اتنا اتنا کہا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے تو آخر یہ ہے کیا چیز؟ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ فرما کر آپ نے اشارہ الی صدری، اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، یہاں ہوتا ہے تقوی. بھائی نماز نہ پڑھیے گا، بھائی اللہ جزائے خیر دے آپ کو، وہاں باہر تشریف لے جائیں وہاں پڑھ لیجیے. یہ سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں. ناصب دیکھنا چاہیے بھائی، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، سچی بات ہے. کوئی اگر کوئی بات کر رہا ہو مجھ سے کم نماز نہیں پڑھی جاتی. میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں پر کس طرح نماز پڑھتے ہیں. اور ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے حضرت کو ہم نے دیکھا ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے علم پر عمل کرنے والوں کو دیکھ لیا، اب کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. اور کتابوں میں پڑھ بھی لیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تم دو رکعت نماز پڑھو، اور آپ نے اپنا بیان روک دیا. عن محمد ابن قیس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث امرہ ان یصلی رکعتین امسک عن الخطبہ. آپ اپنے خطبے سے رک گئے، حتی فرغ عن رکعتیہ ثم عاد الی الخطبہ، یہاں تک کہ انہوں نے دو رکعتیں پوری کر لیں، پھر آپ اپنے خطبے کی طرف لوٹ کر آئے. غلطی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، بیان کرنے والے اپنا بیان شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے اپنی نماز، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی یہاں بیان کا وقت ہے، بیان کر رہا ہے، دین کی بات سنائی جا رہی ہے، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں. اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے، ہم نے تربیت کیوں نہیں کی، کیوں نہیں بتایا انہیں. اور بیان کرنے والے کا بھی قصور ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں لوگ نماز، وہ سمجھاتا ہی نہیں ہے، اس نے وہ اپنی نماز شروع، اپنا بیان شروع کر دیتا ہے. بھائی کہاں یہ حضور کی سنت، حضور کا طریقہ کہاں گیا؟ کون عمل کرے گا؟ کوئی فرشتے اتریں گے، کوئی جنات اتریں گے جو اس حکم پر عمل کریں گے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے ایسے لوگوں سے تربیت لی ہے، ان کو دیکھا ہے ہم نے، انہوں نے سمجھایا بھی ہے، عمل بھی کر کے دکھایا ہے. لہذا ٹھنڈے مزاج کے دو چار لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے، جو ٹھنڈے مزاج کے ہوں ذرا ان کو غصہ نہ آئے. آج کل تو ہم مرچ مسالے کھاتے ہیں، جب تک پیٹ میں جلن نہ ہو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا کہ مرچیں نہیں ہیں اس کھانے. تو بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ غصے کے مریض بنیے جب آپ یہ مرچ مسالے اور تیز اور خوب ٹھنڈا پانی پی، اس کی تاثیر گرم ہے، تیز ٹھنڈے پانی کی تاثیر گرم ہے، لہذا گرمی تو آئے گی، مزاج میں بھی آئے گی گرمی. غصہ بالکل ہماری ناک کی نوک پہ ہوتا ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی مریض ہے غصے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں غصہ روحانی بیماری نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک روحانی بیماری ہے. فی نفسی غصہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. اگر یہ غصہ نہ ہو تو جہاد کوئی نہیں کر سکتا، جہاد کا اتنا بڑا حکم ہے، کوئی انجام نہیں دے سکتا اس کو جب تک غصہ نہ ہو. لیکن استعمال برا ہے اس کا، غلط استعمال ہو رہا ہے چونکہ تربیت نہیں ہے. اللہ تو فرمایا کہ مختلف پیرایوں سے، مختلف انداز سے نصیحت فرمائی گئی کہ تقوی اختیار کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، تقوی ہے کیا چیز؟ التقوی کف النفس عن الہوا. اس کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی نیکی کرنی ہو یا برائی کرنی ہو تو پہلے خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے. وہ نیکی ہو تو نیکی اس سے اللہ تعالیٰ اس سے کروا دیتے ہیں, اور اگر وہ گناہ ہو تو گناہ ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. ما اصابك من حسنۃ فمن اللہ وما اصابك من سیئۃ فمن نفسك. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو تو نیکی کر لے وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ کہ اس کا سب میرا کوئی کمال نہیں, اللہ کی عطا ہے, انعام ہے, اور جو تجھ سے برائی ہو جائے وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے. جو گناہ ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو, وہ تیرے نفس کی, یہ تیرے نفس کی شرارت ہے, جسارت ہے, حرارت ہے, خباثت ہے. وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک. تو دل میں خیال آئے اس وقت آدمی فوراً اس خیال کو اس کی طرف التفات ہی نہ کرے تو بس اس سے گناہ ہی نہیں. اگر خیال آیا اس نے التفات ہی نہیں کیا تو گناہ کہاں ہوگا اس سے. یہ ہے تقویٰ, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ دل میں خیال آیا اور اس نے التفات ہی نہیں کیا گناہ کی طرف, اس خیال کی طرف, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے. یہ ہے کف النفس عن الہوا, نفس کو ہوا سے روکنا. یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. نفس کو کیسے روکا جائے جبکہ اس کے وہ نفس خواہش کر رہا ہو گناہ کی, اس کا بھی طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تم یہ تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بولو, مثال کے طور پر نفس نے کہا جھوٹ بول دو, اب یہ خیال آیا, اس خیال کو اب اس جھوٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے بچا جائے. ظاہر ہے جھوٹ بولنا تو گناہ ہے, اللہ کی لعنت ہے یہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک منظر قائم کرو کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ظالم جھوٹ کیوں بولا تھا اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بس یہ سوچ کر تم اپنے آپ کو گناہ سے, جو ابھی خواہش کے درجے میں ہے, خواہش کے درجے میں روک لو اس کو. جو ایسا کر لے اس کا مقام جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اس آیت کا یہی مفہوم ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. تو اس کو کہا جاتا ہے التقوی کف النفس عن الہوا, نفس کو اس کی بری خواہش سے روک لینا, اس کا نام تقوی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑوں میں سے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں خلش پیدا ہو جائے, چبھن پیدا ہو جائے کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. چبھن ہو, خلش, یہ جس شخص کے دل میں یہ پیدا ہو گئی بالآخر وہ متقی بن کے رہے گا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو ناراض کرے گا, یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے یا اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے, بس یہ خلش پیدا ہو جائے, اس کا نام تقویٰ ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی, جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء میں سے تھے, اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر اتنا اعتماد تھا, ایک دفعہ مدینہ منورہ میں گھوڑے کا گوشت آ گیا. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے گھوڑے کا گوشت بھیج دیا, بوٹیاں بنی ہوئی کٹا ہوا بھیج دیا. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں, گھوڑے کا گوشت ہے. تو فقہاء نے لکھا ہے, اس کی کراہت لکھی ہے اس لیے کہ یہ اعلی جہاد ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو اس کو کاٹ لیا گیا, سب کچھ ہو گیا, اب بنا کے بوٹیاں بنا کے بھیجا گیا, اب کیا کیا جائے. یہ تو اس وقت تک ہے نا کہ گھوڑا ایک سامنے کھڑا ہے, اس کو کاٹا جائے نہ کاٹا جائے تو فقہاء کہیں گے بھائی کراہت ہے, اس میں اور جانور موجود ہیں آپ ان کو کاٹیے. اب کاٹ پیٹ کے بھیج دیا گیا, بوٹیاں بنی ہوئی ہیں, اب کیا کیا جائے. فرمایا حضرت شیخ نے میں تو مفتی جی سے پوچھوں گا. مفتی جی سے مراد وہ مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. ان کے فتاوا 25 جلدوں میں چھپے فتاوا محمودیہ کے نام سے, 25 موٹی موٹی 25 جلدوں میں ان کے فتاوا چھپ کر شائع ہوئے. دارالعلوم کے صدر مفتی تھے, دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے فرمایا جائز ہے, انہوں نے جواب دیا حضرت جائز ہے. پھر حضرت شیخ نے وہ گھوڑے کا گوشت کھایا تھا. اور ایک دفعہ وہاں ہندوستان سے, مدینہ منورہ سے حضرت شیخ نے خط لکھا ہندوستان مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مجھے یہ لکھ کر بھیجو مفتی جی کہ اس وقت ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کون ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میرے علم کے مطابق اس وقت نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہیں, جو پرتاپ گڑھ میں رہتے ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے. فرمایا یہ ہیں, یہ جواب لکھ کر بھیجا. تو بہرحال یہ اعتماد کی بات ہے, ان پر حضرت شیخ کو بہت اعتماد تھا. تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ماں باپ اپنی بچی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہیں کسی لڑکے سے, تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ بچی کا ہمارے رشتہ ٹوٹ جائے. رشتہ ٹوٹنے سے ایک قسم کا عیب بھی لگ جاتا ہے, تو دوسری جگہ رشتہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لڑکی والے جب رشتہ طے کر دیتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں طے کرنے کے بعد, نسبت طے کرنے کے بعد, اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو رشتہ ٹوٹ جائے. اس کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو وضاحت کی جاتی ہے. تو فرمایا بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ پڑھ کر تو رشتہ قائم ہو گیا. اب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے ناراض ہو کر اللہ رشتہ نہ توڑ دیں کہ تو میرا نہیں ہے, تو نفس اور شیطان کا ہے, اپنی برادری کا ہوگا, میرا کہاں ہے تو. یہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں. اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, اس احتیاط مسلسل میں جی رہا ہوں میں, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے, جبین یار کہیں پرشکن نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کسی بات پر, میں اسی احتیاط میں جی رہا ہوں. بس اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے. جس کو یہ احتیاط حاصل ہو گئی بہرحال وہ متقی بن کر رہے گا, ورنہ جیسے چاہے آدمی رہے, جیسے ہم گزارتے ہیں زندگی, جیسے چاہ رہ لیے, جو چاہ کر لیا, جہاں چاہ ہم نے نظر مار لی, جیسے چاہی زبان استعمال کر لی, یہ کوئی معمولی بات ہے. چشم گویت کردام غمزہ حرام, اور گوش گویت چیدام سوہل کلام. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں کہ ایسی بات نہیں ہے, چشم گویت کردام غمزہ حرام, یہ آنکھ اس وقت اس دن گواہی دے گی قیامت کے دن کہ ہم نے ایسے, اس نے ہم سے ایسے غمزے کیے. غمزہ کہتے ہیں کن آنکھیوں سے دیکھنا, یوں آنکھ کے کونے سے دیکھنا. گر حسینوں سے وہ بچنا تو پھر ایسا کرنا, گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا. انہی آنکھوں کی وجہ سے تو آدمی حسینوں کے چکر میں مبتلا ہوتا ہے, غلط استعمال سے کہاں تک نوبت پہنچتی ہے. وہ نوبت جہاں تک پہنچتی ہے میں اس ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتا, بہت شرم کی بات ہے. اتنی شرم کی باتیں علم میں آتی ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ان کو. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, بھابھیوں کا اپنے دیوروں سے معاشرہ چل رہا ہے, وہ ان کو شوہر سے محبت ہی نہیں رہی. یہ انجام ہے اس نظر کے غلط استعمال کا. اور کیسی کیسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں ان کا تو ذکر کرنے سے بھی شرم آتی ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں اس بیماری شادی کروانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وہ ہے ہی نہیں, اس قابل ہی نہیں ہے, سب ختم ہو چکا. اور میں عرض کرتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے, ڈاکٹر اس کو بدنظری سے روکے گا, وہ تو اپنے وہ اصل علاج جو ہے وہ بتائے گا بھی نہیں. ہو ہاں یہ کہ کوئی ڈاکٹر اللہ والا ہو, متقی ہو, ورنہ دھیان بھی نہیں جائے گا اس کا. بیوی سے آدمی ایسا نہیں ملتا جیسے دفتر میں عورت سے ملتا ہے. کیوں بھائی, کیوں آپ اپنی بیوی سے ملے کبھی اس طرح جیسے دفتر کے ساتھ میں کام کرنے والی سے ملتے ہیں, اپنے ساتھ جو کام کرتی ہے. جس نرم لہجے سے ایئر ہوسٹس سے بات کی جاتی ہے جہاز میں, اس نرم لہجے سے ہم نے کبھی ماں باپ سے بات کی, اپنی ماں سے بات کی ہے, بیوی سے بات کی ہے؟ یہ سب قابل اصلاح چیزیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے, شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. ہم نے تو نماز پڑھی ہے, ہم نے تو عید کی نماز بھی پڑھی, ہم نے زکات بھی دی, تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں نہیں, کیوں آئے گی تبدیلی؟ دل میں تو آپ کے بت بیٹھا ہوا ہے, کسی حسین سے آپ کو محبت ہے, کہاں سے ہمیں ہمارے دل میں اللہ آئیں گے؟ وہ ہمارے ایک مولانا منصور الحق صاحب ہیں, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, وہ جنوبی افریقہ میں اب تو ماشاءاللہ بخاری پڑھاتے ہیں. تو ان کا وہ انگریزی بہت اچھی ماشاءاللہ ان کی, خوب انگریزی بھی استعمال کرتے ہیں وہ اسلام کے لیے. جی بڑی اچھی بات ہے, فی نفسی, کوئی زبان بری چیز تھوڑی ہے. زبانیں سب کی دیکھیں, بہت بے احتیاطی ہے اس معاملے میں بھی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب نے ایک بنگلہ دیش کے ایک صاحب کی تحقیر کی, ارے یہ تو بنگالی ہیں. حضرت نے فرمایا, حضرت تو اللہ والے بھی تھے, مفتی بھی تھے بہت بڑے, امداد الفتاوہ دیکھ لیجئے, یہ سارے حضرت کے فتاوہ ہیں. حضرت ہل کر رہ گئے, فرمایا اپنا کلمہ دوبارہ پڑھو, کلمہ دوبارہ پڑھو, اگر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح بھی کرواؤ, نکاح کی تجدید کرو. یہ کہا کیا ہے تم نے؟ جتنی زبانیں ہیں ان سب زبانوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ. جتنی دنیا میں زبانیں بولی جا رہی ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانی کی کوئی تحقیر کر دے کہ یہ غلط چیز ہے, یا وہ زبان بولنے والے کی تحقیر کی, زبان کی وجہ سے کی نا, تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کلمہ دوبارہ پڑھو, نکاح ہو چکا ہے تو تجدید کرو نکاح کی. پتہ نہیں کیا کیا ہم تو آل فال بک دیتے ہیں زبان سے کہ یہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے. ارے بھائی ہوگا, ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, زبان سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں عزت والا تو وہ ہے جو متقی ہے. ہمارا رشتہ ہوگا کوئی زبان بولنے والا, ہمیں اس سے کیا, ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کلمے کی بنیاد پر ہے, ہمیں زبان سے کیا لینا ہے؟ اللہ کی پناہ, نہ جانے کیا کیا باتیں ہم نکال دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. جیسا چاہا زبان استعمال کری, جیسے چاہا وہ نظر کو استعمال کر لیا, جیسے چاہا کانوں کو استعمال کر لیا, غیبت کی بھی اور سنی بھی, دونوں چیزیں حرام ہیں. اور اب تو اللہ معاف فرمائے بزرگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں. کیوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے, بزرگوں کی بھی غیبتیں ہوتی ہیں اب تو. اللہ تعالیٰ نے تو ایک عام مسلمان کی غیبت کو حرام قرار دیا ہے، جو اللہ والا ہو، بزرگ ہو، متقی ہو، جس کو علماء مانتے ہو کہ بھائی یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، اس کی ان لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں. اب کہاں کہہ رہے ہم لوگ، ہاں کوئی ایسی بات ہو کسی میں کوئی غلط کام کر رہا ہو اور لوگوں کو بتانا ضروری ہو، ورنہ لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو، وہ الگ بات ہے، وہ غیبت نہیں ہے. پھر اب کوئی آدمی کوئی بڑا ہو، مشہور بھی ہو، اور وہ ایسی باتیں کہہ رہا ہو کہ بالکل، جیسے ایک صاحب نے کہا تھا کہ بڑے ہیں اس وقت، کہنے لگے کہ مجھے چار پانچ خلافتیں ملی ہوئی ہیں، مگر میں لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتا، اللہ سے جوڑتا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے بتایا، کیسٹ سنائی مجھے. میں نے کہا بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ یہ تو مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بیعت کیا تو اپنے سے جوڑا، اللہ سے نہیں جوڑا، تو یہ بات ہی غلط ہے. لہٰذا یہ بات بتانی ضروری ہو جائے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، ورنہ لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ کہیں گے ہاں بھائی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سب کو وہ غلط سمجھیں گے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ کام، اللہ معاف فرمائے، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. لہذا وہ اب جو اصلاح کی بات کرے، تزکیہ نفس کی بات کرے، یا وہ پیری مریدی کے لفظ سے ہی چڑھاتی ہے بعض لوگوں کو، چلو بھائی میں کہتا ہوں چلو یہ نہ کہو، پیری مریدی کا لفظ نہ کہو، احسان کہہ لو جو حدیث شریف میں آتا ہے، تزکیہ کہہ لو جو قرآن کریم میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، تزکیہ کہہ لیں. وہاں مجھے حرم شریف میں ایک صاحب ملے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سی آئی ڈی کے آدمی ہیں، جب وہ چلے گئے بعد میں بتایا لوگوں نے، تو انہوں نے آ کے میرا کندھا اتنے زور سے پکڑا طواف کے دوران، میں طواف کر رہا تھا، بہت زور سے میرا کندھا پکڑا کہ مجھے رکنا پڑا. وہاں میں تو بھائی کمزور آدمی ہوں، میں رک گیا. کہنے لگے یہ صاحب کون ہے، وہ حضرت کی طرح اشارہ کیا کہ یہ کون ہے. میں نے کہا یہ حضرت نے ہمیں پہلے ہی سمجھایا ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا مجھے گلاب جامن پسند نہیں ہے، تو اس سے ایک ہوشیار آدمی نے اس سے کہا بھائی دیکھو، دودھ کا کھویا بنایا جائے اور اس کھوئے کو تھوڑا کچھ جلا لیا جائے، اس پہ پھر گولے بنائے جائیں، اور پھر ایک شیرہ اور پھر گھی میں ان کو اتارا جائے، اور پھر ایک شیرہ بنایا جائے، اس میں ان کو بسا دیا جائے، ان کو ڈال دیا جائے ان گولوں کو، کتنی مزے کی چیز تیار ہوگی. ہاں اس نے کہا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو اس ہوشیار آدمی نے فوراً کہا ظالم یہی تو وہ گلاب جامن ہے جس سے تو کہہ رہا ہے میں چڑھتا ہوں. تو بعض لوگوں کا حال ایسا ہی ہے. وہ حضرت نے تو ہمیں پہلے سکھایا تھا کہ بھائی یہ مت کہنا یہ ہمارے پیر ہیں یا مرشد ہیں. تو میں نے فوراً کہا، وہ عربی میں بات کر رہے تھے، میں نے فوراً کہا ہذا عالم کبیر فی پاکستان، یہ بہت بہت پاکستان میں بہت بڑے عالم ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں چشتیہ ام قادریہ ام سہروردیہ ام نقشبندیہ، سارے نام چے بھی نکالا انہوں نے، حالانکہ عربی میں چے نہیں ہے مگر بالکل صحیح نکالا. تو پھر میں سمجھا کہ معاملہ کیا ہے. میں نے کہا یا شیخ اما قرأت هذه الآية، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پھر میں نے وہ جو بزرگوں سے سنی تھی تقریر وہ کر دی، ہم نے سنی تھی اپنے حضرت سے، حضرت نے تقریر نقل کی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مجدد الملت کی. وہ تقریر یہ تھی کہ یزکیم یہ ہے فعل متعدی، ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی. زید نے کھانا کھایا یہ فعل لازم ہے، یعنی فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، فعل لازم فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، زید نے کھانا کھایا. اور ایک ہے میں کہوں زید نے کھانا کھلایا، تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ کم سے کم ایک آدمی ضرور ہوگا جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے، یہ خود نہیں کھانا کھایا اس نے، کھلایا ہے کسی کو تو اس زید کے علاوہ کسی ایک کم سے کم زید کے علاوہ ایک آدمی کا تصور ضرور آئے گا اس جملے سے جو زید کے علاوہ ہو اور اس کو اس نے کھانا کھلایا ہو. تو یہ یزکیہم بھی فعل متعدی ہے, اس کے لیے اس کو تزکیہ یعنی دل میں سے برائیاں نکالنا, دل کو پاکیزہ کرنا, یہ حضور کے کاموں میں سے ایک کام ہے تزکیہ. تو میں نے کہا بھائی اس کے لیے تو ایک مزکی چاہیے اور ایک مزکہ چاہیے, اس کا تو تقاضا یہی ہے, اس لیے کہ یہ فعل متعدی ہے. یہ سب میں ان سے کہتا رہا اور طواف ہو رہا ہے, ہم کھڑے ہوئے دونوں. تو میں نے کہا اس کے لیے تو ایک مزکی چاہیے, آپ بتائیے آپ کا مزکی کون ہے, آپ نے کس سے تزکیہ کرایا. تو بس یہ بات میرا سوال پوچھنا تھا, وہ چند سیکنڈ تو ان کی آنکھیں کھلی رہی, منہ بھی کھلا ہوا تھا, آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی, کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے, پھر وہ انہوں نے اپنا راستہ لیا, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. میں نے کہا واہ ہمارے بزرگوں کے علوم ایسے ہیں کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, یہ سارا علم تھا اس کے پاس, جبھی تو بحث کر رہا تھا, وہ سارا علم اس کے پاس موجود, سب کچھ ضروری چیزوں کے ساتھ وہ آیا تھا, مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ وہی ہے گلاب جامن سے چڑھے, وہی معاملہ تھا یہاں. یہ جو تقوی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ایسے ہی آئے گا, اس کا بھی راستہ متعین ہے. اس کا راستہ متعین کیا ہے, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور حضور نے خود فرمایا لکل شئین معدن و معدن التقوی قلوب العارفین, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, نمک کی کان, ہمارے ہاں کھیوڑا میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان موجود ہے, کوئلے کی کان, کوئلے کے تیسرے بڑے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں, کوئلے کو نکالنے کے لیے کان کھودنی پڑے گی, ہیرے کی کان, سونے کی کان, تانبے کی کان, ان کی کانیں ہوتی ہیں, ان سے یہ چیزیں نکالی جاتی ہیں. وہ فرمایا ومعدن التقوی قلوب العارفین, تقوی کی کان عارفین کے اللہ والوں کے دل ہیں. اور حضور نے بھی یہ فرمایا, یہ دوسری روایت میں فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے, اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا. تو بس ہم کسی ایسے آدمی سے اپنا دل ملا لیں جس کے پاس, جس کے دل میں تقوی ہو, بس سیدھی بات یہ ہے. اور اس پر عمل, اس کا ثبوت وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے. اچھا اس کا طریقہ کہ کسی آدمی کے دل میں تقوی ہے, اس کے دل سے ہمارے دل میں کیسے منتقل ہو, اس کا طریقہ صحبت ہے, اور اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. کہ آپ اپنی جان مبارک کو, اپنے وجود مبارک کو روک کر رکھیے, روک کر ان لوگوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں, یریدون وجہ, اور صرف اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں, ہم اللہ کے ہو جائیں, وہ یہ چاہتے ہیں. تو آپ اس کی تکمیل کا طریقہ اللہ نے یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھ لیجئے, ایسے لوگوں کے درمیان جو اللہ کو, صرف اللہ کو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ ہمارے ہو جائیں, تو آپ اپنے وجود مبارک کو ان کے درمیان روک لیجئے, کچھ ان کو صحبت دے دیجئے اپنی, بس اس کا یہی طریقہ ہے. اور اس میں بیان کا کہیں ذکر نہیں ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان نہیں فرماتے تھے, بخاری شریف بہت عمدہ پڑھاتے تھے, ان کی کتاب بھی موجود ہے, اب ابھی شرح چھپ کر آئی ہے, مولانا عزیز الرحمان صاحب نے وہاں سے چھپوائی ہے. تو بہت بخاری بہت عمدہ پڑھاتے تھے لیکن بیان نہیں فرماتے تھے, جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں ایسے بیان حضرت نہیں فرماتے تھے, طبیعت نہیں تھی. تو جو نالائق مرید تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے، حضرت شیخ بیان نہیں. بھائی اس آیت میں بیان کا کہاں ذکر ہے؟ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بیان بھی فرما دیا کیجئے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے وجود کو ان کے درمیان روک کر رکھیے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ ان کی ولا تعدو عیناک عنہم، اسی آیت میں فرمایا کہ ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے، نگاہیں ڈالتے رہیے، نگاہیں ڈالتے رہیے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی ذکر میں نے کیا تھا، ندوۃ العلماء میں ان کا بیان ہو رہا تھا، علماء ندوا سے فرمایا جب تم بدن نظر بد کو مانتے ہو، حدیث میں اس کے اتارنے کا طریقہ ہے بھائی کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد کو مانتے ہو تو اللہ والوں کی اچھی نظر کو بھی تو مانو، اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ ہم سب کہتے ہیں آج معاشرے میں، ارے بھائی نظر لگ گئی ہوگی، یہ بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بخار صحیح نہیں ہو رہا، نظر لگ گئی ہوگی، نظر اتارو. اس کے مختلف طریقے مشہور بھی ہیں، اگر کوئی طریقہ خلاف شریعت نہ ہو تو ٹھیک ہے، سارے طریقے قابل عمل ہیں. تو جب، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، جب یہ بات مانی جاتی ہے تو اچھی نظر بھی تو مانی جائے، بری نظر کو ہم مانتے ہیں تو اچھی نظر بھی تو مانے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، بڑا پیارا شعر ہے یہ، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کتابوں سے دین نہیں پیدا ہوتا، نہ وعظوں سے ہوتا ہے، نہ زر سے یعنی مال و دولت سے، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس لیے حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ اپنی نگاہیں ان صحابہ سے نہ ہٹائیے، ان پر نگاہیں ڈالتے رہیے. اور خود حضور سے فرمایا جا رہا ہے آپ کوئی پرواہ نہ کریں ان کافروں کے ستانے کی، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کوئی پرواہ نہ کریں. آپ کو ایک اتنی بڑی نعمت حاصل ہے، اس نعمت کے ہوتے ہوئے آپ کو ان ملامتوں کی کوئی پرواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ نعمت یہ ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کی نظروں میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. تو یہ طریقہ ہے جو متوارث چلا آ رہا ہے، متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے تو جو کچھ بھی ہے وہ تقویٰ کا دھوکہ ہے، تقویٰ نہیں کیوں، اس لیے کہ وہ راستہ جو متعین ہے وہ ہم نے اختیار نہیں کیا. نئے جداؤ دور چوں دو تن بوت، کیز دل تادل یقین یا روزن بوت. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے جب لوگ بیٹھتے ہیں نا کسی اللہ والے کے پاس اللہ والا بننے کے لیے، تو دل سے دل میں کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. ہاں یہ وہ اس آدمی کا شعر ہے جس کی ولایت پر، جس کے تقویٰ پر سب کا اتفاق ہے. تو فرمایا کہ دل سے دل میں کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اس لیے حضور کو فرمایا گیا ان کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے. اور یہ صحبت اٹھانا بھی کافی نہیں. کبھی کوئی کہے بھائی ہم بیٹھ لیے بہت ہے، کہ ہم فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں بہت ہے، بس یہ بہت بھی نہیں، بہت نہیں ہے، خالی اتنا کافی نہیں ہے. دوسری چیز ہے اطلاع احوال اور اتباع مشورہ. دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور کو آ کر اپنی بیماریاں، روحانی بیماریاں بتایا کرتے تھے، ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، روحانی مرض. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا علاج تجویز فرماتے تھے کہ تم یہ کرو، وہ اس پر عمل کرتے تھے. یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، صحبت کافی نہیں ہے کسی اللہ والے کی، یہ بھی کرنا پڑے گا. دوسرا کام یہ ہے جو ہمیں کرنا ضروری ہے اس کے بغیر تقویٰ نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی. ایک صاحب آئے حضور کے صحابہ میں سے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے، نہ مجھے رونا آتا ہے نہ کسی پر مجھے رحم آتا ہے. اب یہ دل کی بیماری تھی، یہ انہوں نے پیش کی حضور کے سامنے، تو حضور نے اس کا علاج بتایا. فقال امسح رأس اليتیم وأطعم المسکین، فرمایا جہاں تمہیں کوئی یتیم بچہ مل جائے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو، وأطعم المسکین مساکین کو کھانا کھلایا کرو، بس یہ دو کام کر لو تمہارا دل نرم ہو، تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی دل کی. یہ تلا احوال، اس کا ثبوت احادیث سے ہے. بیماری تو الگ بات ہے، میں تو عرض کرتا ہوں، یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کو جن چیزوں پر بیماریوں کا شبہ ہوتا تھا، شبہ، وہ بھی آ کے ظاہر کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل، میں اپنے گھر میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک ایک آدمی گھر میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا کہ ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے میں، تو فرمایا فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، مجھے اس نے جس حالت میں دیکھا یعنی نماز کی حالت میں، یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. بات وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لکا اجران، اللہ تجھ پہ رحم کرے اے ابو ہریرہ، تیرے لیے تو دو اجر ہیں، اجر السر و اجر العلانیہ، ایک تو چھپ کر نماز پڑھنے کا تیرے لیے الگ اجر ہے، اور ایک یہ کہ اللہ نے تیری بات کو مخلوق پر کھول دیا، ایک تیری نیکی کو، یہ تیرے لیے ایک الگ اجر ہے. مراد مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یہ ریاکاری نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو شبہ ہوا تھا کہ یہ ریاکاری ہے، جبھی تو وہ آئے تھے اور آ کر عرض کیا تھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو شبہ بھی ہوتی، کیونکہ بھائی ان کو تو کہیں پر اگر بوری میں سے کوئی سوراخ ہو رہا ہو اور سارا چاول گر رہا ہو، اس میں سے چینی گر رہی ہو، تو نقصان ہے کہ نہیں، ہم ادھر بھرتے جا رہے ہیں ادھر سے گرتا جا رہا ہے، ادھر سے نیکیاں کی جا رہی ہیں ادھر کوئی روحانی بیماری چھپی ہوئی ہے دل میں اور ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اس بیماری کی وجہ سے، اس لیے ان کو شبہ بھی ہوتا تھا تو وہ آ کر بتاتے تھے کہ کہیں بیماری تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہوں کسی روحانی بیماری کی وجہ سے، وہ آ کر بتایا کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہے، وہ بھائی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ہم تو فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، فضائل اعمال پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک قاری کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، مجاہد کو لایا جائے گا، کیا انہوں نے کوئی شراب پی تھی، زنا، کوئی کام ایسا نہ، ایسا کوئی کام نہیں تھا، بڑے بڑے کام کر کے آئے ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے کام کر کے آئے ہوں گے، عالم نے علم پڑھایا، وہ کہے گا بھی اللہ کے سامنے میں نے علم پڑھایا، آپ کے لیے علم پڑھایا بھی، اور قاری کہے گا میں نے قرآن پڑھا پڑھایا آپ کے لیے کیا، اور مجاہد اور شہید کہے گا میں نے آپ کے لیے کیا، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، تو نے ہمارے لیے کہاں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں اور مجاہد کہیں، کہا جا چکا، فقط قیل، الفاظ یہی ہیں، بس کہا جا چکا. ایک بیماری، خالی ایک بیماری جس کا اللہ ذکر فرمائیں گے کہ تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، یہ ایک بیماری اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی اس عالم کے، اور یہ ایک عالم نہیں ہوگا، یہ علماء کا ایک طبقہ ہوگا، کوئی ایک مجاہد نہیں ہوگا، مجاہدین کا ایک طبقہ ہوگا اس کو لایا جائے گا، کوئی ایک سخی نہیں ہوگا، سخاوت کرنے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہوگا جو اسی بیماری کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک بیماری، اور اس کو ہم حب جاہ کہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں جہاں میں جاؤں، بس لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے علم کی وجہ سے مجھے اچھا کہیں، لوگ میرے قاری ہونے کی وجہ سے مجھے اچھا کہیں، اور لوگ مجھے سخاوت کی وجہ سے اچھا کہیں. یہ تو تین چیزوں کا ذکر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں خالی ان تین چیزیں ہی ہیں, اور چیزیں جو اور لوگوں کا بت الگ ہے. ہر آدمی کا بت الگ ہوتا ہے, جو جس کے دل میں بت چھپا ہوا ہو اور وہ اس کی وجہ سے چاہتا ہو کہ لوگ میری عزت کریں, بس یہ اس کا بت ہے, یہی اس کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے. ایک بیماری, ایک بیماری صرف, اور وہ بھی ظاہری نہیں باطنی دل کی بیماری جس کا اس نے علاج نہیں کرایا. یہ میں عرض کر رہا ہوں, حضور سے آ کر صحابہ اس لیے ڈر جاتے تھے, جس پہ شبہ بھی ہوتا تھا بیماری کا جس چیز پر, وہ بھی آ کے بتاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہم تباہ ہو جائیں. یہ روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہیں. اس لیے بھائی اس کا راستہ متعین ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک اللہ والے سے جو سچا ہو, متقی, سچا متقی ہو, اس سے ہم رابطہ کریں, اس کے پاس آئیں جائیں بیٹھیں اٹھیں, اور نمبر دو اس کو اپنے احوال بتائیں جو حدیث سے ثابت ہے جو میں نے ابھی عرض کی. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاح کے راوی ہیں, سیاح کے, ان کی سیاح ستہ میں روایات موجود ہیں, صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, کس لیے؟ تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام کو ورع کہا جاتا ہے. یہ سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا اس سے, چند باتیں معلوم ہوئی میں عرض کرتا ہوں, کہ تقویٰ کسی سچے متقی, کسی ایک سچے متقی کے ساتھ چپکنے سے آتا ہے. اور صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے باوجود, آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا التزام کیا. کونو ما صادقین ہے نا, کونو امر ہے, امر بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع میں تجدد استمراری کی صفت پائی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو دوسرا شیخ پکڑو, ایسا نہ کرو کہ بس ہم نے بس وہ اٹھا لی ایک کی صحبت. نہ بھائی یہ کافی نہیں ہے, یہ آیت کا تقاضا بھی نہیں ہے. آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسرا شیخ تلاش کریں, بغیر شیخ کے نہ رہیں, ورنہ ہمارا شیخ پھر شیطان بن جائے گا. یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے, تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بھائی میرے دوستوں, میں کیا عرض کروں, اللہ نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے یا ناقص دین میں رکھی ہے؟ کیوں بھائی ذرا بتائیے مجھے. اللہ تعالیٰ نے, یہ بات تو طے ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے, تو پورے دین کا ایک حصہ تو تزکیہ بھی ہے. وہی زکیم قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی حافظ اب قرآن اگر سنائے, کوئی دوسرے ہی دن یہ آیت آئے گی, پہلے دن آئے گی انشاءاللہ, سوا پارا اگر ہوگا پہلے دن آ جائے گی آیت, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اگر کوئی حافظ صاحب ایسے پڑھ لیں تو پیچھے سے لقمہ دیا جائے گا کہ آپ نے چھوڑ دیا, آیت یوں ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ویزکیہم کو چھوڑ دیا آپ نے, بس یوں سمجھ لیں میں بھی لقمہ دے رہا ہوں, یہ بھی لقمہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, بس یہ حال ہے ہمارا. تو اس لیے بھائی یہ پورے دین میں پوری کامیابی, ناقص دین میں ناقص کامیابی. اگر ہم پوری کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہی حکیم پہ بھی عمل کرنا پڑے گا, کوئی شیخ پکڑنا پڑے گا اور اس کی صحبت اٹھانی پڑے گی, اور اس جیسے صحابہ نے کیا. یہ بھی میں عرض کروں, صحابہ سے اگر ہمارا ایمان میل نہیں کھائے گا نا, ہمارے اعمال اور ایمان, تو ہمارا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہے, سیدھی پکی بات ہے. اس لیے کہ ایک دو دو تین چیزیں ایسی ہوں ہماری زندگی میں نہ ہوں جو صحابہ کی زندگی میں تھیں, تو بس سمجھ لیجئے ہم کہاں ہدایت یافتہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْا. جیسے اے صحابہ تمہارے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں اگر یہ وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، بس تحقیق پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو صحابہ نے تو اپنا تزکیہ بھی کرایا، حضور کو وہ آ کر اپنی بیماریاں بتاتے تھے اور حضور سے علاج پوچھتے تھے. ہم نے کسی ایک شیخ کو ایسا بنایا جس سے ہم اپنی بیماریاں پوچھیں علاج کروائیں اس سے؟ بس سمجھ لیجئے جب ایسا نہیں کیا تو ہمارا صحابہ سے میل کہاں کھائی ہماری زندگی. لہذا کمی ہے یہ، اور جب کمی ہے تو ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہ سمجھیں، ہدایت پر نہ سمجھیں. لہذا اب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہمارے بزرگوں کا جو جتنا یہ راستہ ہے نا، بزرگوں کا تمام راہ، آپ دعوت و تبلیغ دیکھ لیجئے، کوئی ایک چیز دیکھ لیجئے، وہ ساری چیزیں وہ قرآن و حدیث سے ثبوت ہے اس کا. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، چار مہینے ہو گئے، ثلاثۃ ایام الا رمزا، یہ تین دن ہو گئے، سہروزہ ہو گیا. اور جس حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی تخلیق 40 دن کے بعد وہ نطفہ ہوتا ہے پھر گوشت بنتا ہے، وہ 40 دن کا ذکر ہے، یہ چلہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت شیخ نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ صوفیہ کا چلہ مشہور ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ایک چیز خصوصی گشت ہے، اذھبا الی فرعون انہ طغا، یہ خصوصی گشت ہو گیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ عمومی گشت ہو گیا. کوئی ایک چیز بتائیے جو ثبوت نہ ہو قرآن و حدیث سے. ہے بھائی، بزرگوں کا ہمارے اکابر پر اللہ نے دین کھولا تھا، اس لیے ہمارے اکابر میں سے کوئی اکابر کسی کو آپ دکھا نہیں سکتے کہ جس نے کسی ایک اللہ والے کی غلامی نہ کی ہو. بھائی چلے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم یہی سوچ لیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، وہ غلط نہیں کیا ہوگا، انہوں نے بھی وہ دین پر ہی چلنے والے تھے، ان کی طبیعت میں سلامتی تھی، عافیت طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سلامتی رکھی تھی، سعادت رکھی تھی، جب انہوں نے کیا تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. خیر شرعی مسئلہ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حکیم الامت نے لکھا ہے، میں بھی نہیں بتا رہا ہوں. مسئلہ جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک اللہ والے سے تعلق قائم کرنا فرض عین ہے، بس یہ شرعی مسئلہ ہے. میرے پاس ثبوت ہے اس کا، میں دکھا دوں گا، سمجھے بھائی، میرے پاس ثبوت ہے، ملفوظات میں اس کا ثبوت موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں اس کو. میں دعویٰ کر رہا ہوں نا ممبر پہ بیٹھ کے، میں اپنے دعوے کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں، دلیل بھی پیش کر سکتا ہوں. اچھا بھائی، کم سے کم یہ تو ہوا ہی ہے، الرحمن فاسأل بھی خبیرا، رحمان کون ہے اس کی محبت تو تم کسی ایک باخبر، خبیرہ کا لفظ مفرد ہے نا، کسی ایک باخبر سے پوچھو. تو فاسأل جو یہاں امر کا صیغہ ہے نا، امر والامر للوجوب، امر آتا ہے وجوب کے لیے، کم سے کم درجہ واجب ثابت ہو گیا. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ واجب کو فرض کہنا جائز ہے، واجب کو آدمی فرض کہہ دے تو یہ ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے، غلط نہیں کیا اس نے، فرض کہہ دیا یا فرض عین کہہ دیا. یہ وہ فتاوی شامیہ جس کا ہر مفتی محتاج ہے، جس سے فتوے دیے جاتے ہیں، حوالے دیے جاتے ہیں، اس کی بات نقل کر رہا ہوں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ فرمایا نا کہ فرض عین ہے کسی ایک اللہ والے کی صحبت اٹھانا، تو یہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح فرمایا ہے. روایات سے، احادیث سے، قرآن کریم سے اس کی تائید ہوتی ہے، صحابہ کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے، حضور کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس لیے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا یہ کام، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، دین ناقص رہے گا. کبھی کوئی سمجھے ہمارا دین مکمل ہو گیا؟ اور فرض عین کے درجے میں ہے، یہ میں نے عرض کر دیا، میں اپنی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اپنی کوئی میری بات ہو میرے منہ پہ مار دیجئے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا راستہ، بزرگوں کا طریق یہی ہے. کوئی آپ ایک بھی نہیں بتا سکتے ہمارے بزرگوں میں سے جس نے یہ اس کا اہتمام نہ کیا ہو، یا کسی نے یوں کہا ہو کہ بھائی میں تو اللہ سے جوڑتا ہوں، میں اپنے سے نہیں جوڑتا. بھائی یہ سب غلط باتیں ہیں. اس لیے اب میں عرض کرتا ہوں، آپ تین کام کر لیجئے، تین کام اگر آپ نبوت کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، آپ تین کام کیجئے. اور بطور دلیل کے قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں ایک رسول، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کر کر کے ان کو سنائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تلاوت کر لیا کرتے تھے رات کو, اور ایسی تلاوت ہوتی تھی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. حتیٰ کریم قدماؤ, حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں, گھر والی ہیں حضرت عائشہ, ان کے الفاظ ہیں, حتیٰ کریم قدماؤ, اتنا آپ قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں موٹے ہو جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا. تو یہ تو اپنی تلاوت ہو گئی. یہاں جس تلاوت کا ذکر ہے کہ لوگوں پر آپ تلاوت کر کر کے سنائیں, یہ ہے دعوت اور تبلیغ. کیا ہے بھائی؟ دعوت. ہاں, دوسرا کام یہاں بیان فرمایا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ وہ دوسرا کام یہ کرے, وہ رسول دوسرا کام یہ کرے کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. یہ مدرسہ ہو گیا, اور اس کی بھی تعیین فرما دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, کہا ہم میں سے ہر ایک تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کتاب پڑھائے, یعنی قرآن کے علوم پڑھائے, حدیث پڑھائے, فقہ پڑھائے. تو حضور نے فرمایا, آسان فرما دیا, کن عالماً او متعلماً, تم عالم بنو, اور عالم بن کر یا تو پڑھاؤ اور لوگوں کو علم دین سکھاؤ, یا یہ کام کرو, یا یہ کام کرو, او متعلماً, یا کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ. تو دوسرا کام ہم یہ کر لیں. یہ دو کام ہو گئے, دعوت و تبلیغ, تعلیم اور تعلم. یا تو ہم خود عالم ہوں دوسروں کو سکھائیں, یا کم سے کم اتنا کریں کہ کسی عالم کے ہم شاگردی اختیار کر لیں, اس سے مسئلے پوچھیں, اس سے رہنمائی لے لیا کریں, اس سے قرآن پڑھیں وغیرہ وغیرہ. اور وَيُزَكِّيهِمْ, تیسرا کام تزکیے کا ہے جو اس آیت میں ہے, کہ کسی ایک شیخ کو اپنے تزکیے کے لیے مقرر کر لیں, کوئی اللہ والا ہو, بہت سے اللہ والے, آپ ان کے پاس تھوڑا تھوڑا جائیے, سب کے پاس جس سے مناسبت ہو اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیں. ہفتے میں ایک دفعہ جانا بھی کافی ہے بھائی, اب یہ تھوڑی کہ روز جائیں آپ, تو ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیے. اور جو آپ کو روحانی بیماریاں لاحق ہیں, شرعی پردہ نہیں ہوتا, شرعی پردے کی ہمت نہیں ہے, بھابھی سے پردہ نہیں کرتے, خالہ زاد بہنوں, یہ روحانی بیماری ہے, پھوپا بن گئے, جن پھوپا ہیں اور وہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو گلے لگا کے اس کو, جس بچی کے پھوپا ہیں وہ, اور وہ گلے لگا کے اس کو, ہم تمہارے بڑے ہیں, یہ بڑے ایسے بڑے ہوتے ہیں, آپ کے اوپر تو پردہ فرض ہے اس بچی سے جس کو آپ گلے لگا رہے ہیں, یہ کون سی شریعت ہے, ہم تمہارے بڑے ہیں, بڑے ایسے ہوتے ہیں, بڑے تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے, تو وہ ان کا حق ہے بڑا ہونا جو متقی ہوں, شریعت پر چلنے والے ہوں. یا خالو ہیں, اللہ نے خالو بنا دیا آپ کو, ایک اعزاز کی بات ہے, یہ خالو آپ جن بچیوں کے ہیں ان سے پردہ فرض ہے آپ کے اوپر. جو یہ نہیں کر رہا نمازی ہونے کے باوجود, کہاں وہ ترقی کرے گا, کہاں وہ اللہ تک پہنچے گا, وہ تو یہی پڑا ہوا ہے بیچارہ, اور سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں, میرا رزق حلال ہے, کام میرا ٹھیک ہے, حلال کا ہے. وہ بھائی ہوگا اللہ کے بندے, مگر تم یہ گناہ جو کر رہے ہو اس کا کیا ہوگا, یہ تو تمہیں لے ڈوبے گا. ایک آدمی قورمہ, بریانی اور بہت عمدہ قسم کی غذائیں کھا رہا ہو, لیکن ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتا ہو, کیا حال ہوگا اس کا, باز نہیں آئے گا تو مرے گا. تو یہ بھی تو روحانی موت ہے. تو میرے دوستو, یہ شرعی پردہ نہیں ہے, زبان غلط استعمال ہوتی ہے, آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں, اس کا علاج کون کرے گا؟ دیکھیں میں نے تو عرض کر دیا نا, صحابہ آ کر ان باتوں کا علاج کرواتے تھے, حضور کو بتاتے تھے یہ بیماری ہے, اور حضور علاج تجویز فرماتے تھے. یہ ہم نے کہاں کیا آج تک؟ اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ انہوں نے حق کیسے ادا, وہ یہ سوچیں گے ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. وہ نیٹ استعمال ہو رہا ہے, نیٹ, اوف او جی, ٹک اٹک, اب تو بغیر دیکھے ہی لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں, ایس ایم ایس بغیر دیکھے, ایسے وہ جو موبائل کے ان کو جو کیز ہیں, جو بٹن ہیں, ان کو ایسے یاد ہیں, ایس ایم ایس کر کر کے کہ وہ, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ اگر پوری نہ ہو تو ضرر ہو. ضرورت وہ چیز ضرورت ہے جو اگر پوری نہ ہو تو ضرر ہو, یعنی نقصان ہو. اب یہ پتہ نہیں کتنے ایس ایم ایس ہم کر رہے ہیں, وہ ضرورت تھی؟ اگر یہ نہ کرتے تو کوئی نقصان ہوتا؟ نہیں ہوتا نا, اس کا مطلب ہے ضرورت ہی نہیں تھی, بلا ضرورت بس کٹاکٹ کٹاکٹ پھیلائے جا رہے. اور وہ اس میں وہ حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں, من گھڑت احادیث ہوتی ہیں, من گھڑت روایات ہوتی ہیں, تو آپ ذریعہ بنے نا اس کو آگے پہنچانے کا. اور وہ چل رہا ہے, اور انٹرنیٹ استعمال کرنا تو کسی حالت میں خطرے سے خالی نہیں. میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر گھر والے گئے ہوئے ہوں کبھی آپ نیٹ پر نہ بیٹھیں, نیٹ استعمال کرنا ہی ہے, ضرورت ہے تو اس وہاں بیٹھیں جہاں آپ کے گھر والے موجود ہوں, ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں. اکیلے کمرے میں ہرگز کنڈی لگا کر, دروازہ بند کر کے, پردے ڈال کر کھڑکیوں پر, اب آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آجا شیطان اور نفس, میں ہوں تیرے ساتھ, اکیلا ہوں, اب آجا جو چاہے کر لے, جو مجھ سے چاہے تو کرا لے. میرا ایمان برباد کر, میری نیکیاں برباد کر, میں حاضر ہوں تیرے لیے. آ بیل مجھے مار, جس کو ہم کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار, وہ یہی ہے. کس نے منع کیا آپ کو کہ آپ آفس میں کام نہ کریں, مگر یہ اس سے ہم منع کرتے ہیں کہ بھائی آفس میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں آپ کو اگر ان سے بات کرنی پڑتی ہے تو اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, کہ اب خدا کے واسطے اپنی آواز کو جب نامحرم سے بات کرو تو پست کر کے خوبصورت بنا کر, جی مولانا صاحب ہیں فلاں ہیں, بھائی کیوں بھائی آپ نے, کیوں بھائی کبھی بیوی سے بھی ایسے بات کرتے ہیں بھائی, کہہ دیں بھائی محمد احمد صاحب ہیں, یہ بھی تو ایک طریقہ ہے, یہ محمد احمد صاحب ہیں. اس طریقے سے اللہ نے روکا ہے ہم کو, یہ سن لیجئے میری زبان سے, شاید آپ میری زبان سے سنیں, میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, شاید کا لفظ لگا دیا ہے میں نے, اور یہ بھی اللہ والوں کی برکت ہے ان جن کی میں نے جوتیاں اٹھائی ہیں, کہ جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں نامحرم سے, روکا اللہ نے روکا اس سے, فيطمع الذي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. آؤ آواز کی کشش کو ختم کر کے بات کریں ورنہ مبتلا ہو جائیں گے. اور اللہ فرما رہے جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مبتلا ہو جائے گا, عورت یا مرد دونوں میں سے. اس حد تک تو ہمیں احتیاط سکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہم جیسے چاہیں استعمال کریں, اپنا لہجہ جیسا چاہیں بنائیں, جیسے اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں, یہ نہیں دیکھیں جہاں کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں ہے. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں, ان کا علاج ہوگا جب کہیں جا کے یہ فائدہ ہوگا, ورنہ یہ نمازوں سے فرض ادا ہو رہا ہے. مگر اللہ کے بندے تو فارغ ہو کر آیا ہے, وضو کر کے آیا ہے, صرف تیرا فرض ادا ہو, جو اس پر نورانیت ملنی ہے, جو برکات ملنی ہے اس سے تو محروم جا رہا ہے, اس کی تجھے فکر نہیں ہے. اور وہ بات کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی میں نے تو اسی آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, اب ان کا جواب سنیے, قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اتنا لمبا جواب دیا, یا اے اللہ یہ میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بها علی غنمی اور اس سے میں اپنے ریوڑ کو ہکاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى اور بھی میرے کام ہیں, اور بھی میں کام لیتا ہوں. بھائی کیا ضرورت تھی یہ, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر دیتے قولا ہی عصایا تو اتنا کافی نہیں تھا؟ یہ جواب بالکل کافی تھا, لیکن لمبا جواب دیا محبت کی وجہ سے. سوال کے مطابق جواب نہیں دیا, لمبا جواب دیا تاکہ اللہ سے دیر تک ہم کلامی ہو, لمبا جواب دیا محبت کی وجہ سے. لہذا یہی سے مسئلہ نکلا, اگر کسی نامحرم سے ضرورت کے تحت بات کرنی پڑ گئی اور آپ نے اس سے ضرورت سے زیادہ بات کی, جتنا جواب تھا اس سے لمبا جواب دیا, آپ کا دل اس کی طرف مائل ہے. آپ مانے نہ مانے میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اور یہ بیماری ہے, وہ غیر آپ کے بت آپ کے دل میں موجود ہیں, آپ مت مانے, میں کہہ رہا ہوں, میں مطمئن ہوں اس بات پر. پڑوسن سے بات ہو رہی ہے, اور کیا کہتے ہیں بھابھی سے کوئی پردہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون کہتا ہے دو کمروں کے گھر میں پردہ نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا کہ جہاں بھابھی کو دیور کے سامنے دو کمرے ہوں, بھابھی کو دیور کے سامنے بار بار گزرنا پڑتا ہو, تو اس ان بھابھی صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے ایک تو معمولی لباس پہنے. فرمایا خوشبو نہ لگائیں, تنہائی میں جب اپنے شوہر کے پاس ہوں, خلوت میں ہو جب خوشبو لگاؤ, اچھا لباس بھی پہن لو. لیکن یہ عام حالات میں جب گزرنا ہو, کھانا پکانا اور گھر کے کام کاج اور دیور بھی موجود ہو, تو معمولی لباس پہنو, خوشبو نہ لگاؤ اور سر سے پیر تک لمبی چادر استعمال کرو. جب دیور کے سامنے سے گزرنے لگو تو گھونگٹ ڈال لو, اور دیور کو چاہیے کہ نظر نیچی کر لے. لو بھائی یہ دو کمروں میں بھی پردہ ہو گیا. کون کہتا ہے پردہ نہیں ہو سکتا؟ یہ نفس کے بہانے. تو آپ نے علماء سے پوچھا, مفتی حضرات سے پوچھا, اب خود ہی ایک مسئلہ گڑھ لیا کہ نہیں نہیں جی پردہ نہیں ہو سکتا. جو حضور نے فرمایا حدیث میں الہم والموت, دیور تو موت ہے, دیور تو موت ہے. یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہونی ہیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. پھر بس اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اصلاح فرما دیں. مقصود یہی ہے, جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی ہم اللہ والے نہیں بنیں گے. نمازوں کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے, حج کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے, ذکر تلاوت کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو اسی حسین کا خیال ہے جس سے اس کو محبت ہے. نماز میں عین سجدے کی حالت میں جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ ہے, یہ سر رکھا ہوا ہے, اس وقت اس حسین کا خیال ہوتا ہے جس سے دل لگا بیٹھا ہے, اسی کی طرف خیال ہوتا ہے. آپ بتائیے, فرض تو ادا ہو جائے گا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اتنی محنت اور پھر اور برکات نہ ملے, انوارات نہ ملے, اللہ کی نزدیکی نہ ملے, یہ بڑے نقصان کی بات ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آتا تھا, وہ کہتا حضرت اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا, اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا, وہ دعا فرما دیں, دعا فرما. حضرت نے فرمایا ایک دن مفتی اعظم پاکستان, فرمایا بھائی تو جو یہ آ کے بتاتا ہے کہ تیرا اتنا نقصان ہو گیا, اتنا لاکھوں کا نقصان, تو یہ تیرا کاروبار اب تک چل کیسے رہا ہے؟ وہ ہنس پڑا, انہوں نے کہا حضرت آپ سمجھے نہیں میری بات. بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کوئی کنسائنمنٹ منگایا, کوئی کھیپ منگوائی, کوئی کاروبار کیا, کچھ مال منگوایا, اور مجھے اس کا میں ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ مثلا مجھے 25 لاکھ نفع ہونا چاہیے, یہ میں اندازہ لگا لیا. اب 25 لاکھ نفع نہیں ہوا, نفع تو ہوا لیکن 25 لاکھ نہیں ہوا, ہوا 20 لاکھ, تو یہ جو 5 لاکھ کم ہوئے نا یہ ہے نقصان میرا. 20 لاکھ نفع تو ہو رہا ہے لیکن پانچ جو اندازہ تھا اس سے 5 لاکھ کم رہا, نفے کا جو اندازہ تھا اس سے 5 لاکھ کم ہوا, تو اس کو میں نقصان سمجھتا ہوں, یہ ہے وہ نقصان. اب ہم سب کو یہ اس کا رخ دین کی طرف موڑنا چاہیے, دین کی طرف, ذرا دین کی طرف رخ موڑے اس کا. یہ بہت اچھی سوچ ہے, بہت اچھی سوچ ہے, لیکن دین کی طرف ہونی چاہیے. دنیا کی طرف اس کا رخ دنیا کی طرف کرنا غلط ہے, دین کی طرف کرنا بالکل ٹھیک ہے. کہ ہمیں جو انوارات ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے تو یہ نقصان ہے نا ہمارا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, سب کو اے اللہ صاحب نسبت بنا دیجئے, سب کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے, اور جو نہیں مانگا ہے اللہ اپنے بن مانگے ہی عطا فرما دیجئے. مریضوں کو اے اللہ سے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر ہمیں اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھئی ایک بات سن لیجئے، بات پوری کر لوں. یہ تین کام آپ کر لیجئے جو اس آیت میں ہیں، دعوت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالیے، ضروری ہے، بہت ضروری. ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. میں اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں بھائی، میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اللہ کو اپنا حساب دینا ہے. لہذا اس وقت یہ معاملہ ایسا ہے کہ کوئی اگر، یا تو ہم امت میں جوڑ پیدا کریں گے یا توڑ پیدا کریں گے. یاد رکھیں، معاملہ اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ یا تو ہمارے بیانات سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا. لہذا میں عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں جو ہمارے اکابر فرما رہے ہیں جس نہج پر، اس پہ آپ کام کیجئے، اور دعوت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالیے. یہ اس آیت کی روح سے میں ضروری سمجھتا ہوں. اور دوسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا میں نے عرض کر دیا، یا کسی، آپ یا تو علم دین حاصل کیجئے یا کسی عالم کے شاگرد بن جائیے، یا علم دین حاصل کر پڑھائیے یا کسی عالم کے شاگرد بن جائیے. کن عالما او متعلمہ، ویزکیہم، تزکیہ کرا لیجئے کسی شیخ سے، اس کے پاس آنا جانا رکھیے. اطلاع احوال کیجئے، اتباع مشورہ کیجئے، اپنے احوال کی اطلاع کیجئے، روحانی بیماریاں بتائیے. تین کام یاد کر لیجئے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کا تزکیہ، آپ حضور کے راستے پر آ گئے. بس یہی راستہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اس کی دلیل یہ آیت ہے جو میں نے پڑھ لی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کر دی، اس کا مفہوم بتا دیا، آپ کو سمجھا دیا. اللہ گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس بات. تین کام آپ کر لیجئے، بس آپ طریقے نبوت پر آ گئے، حضور کے راستے پر آ گئے، صحابہ والے راستے پر آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.